أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كتاب قلندر شعور صفحہ نمبر 104 اس کا ٹاپک ہے نیابت اور خلافت یہ لفظ نیابت اور خلافت اس کو ذرا پہلے سمجھ لیں تو پھر یہ جو حضور مرشد کریم نے ارشاد فرمایا وہ آپ کو خود بخود سمجھ آتا چلا جائے گا. اللہ رب کریم نے جب کائنات تخلیق کی تو کائنات میں ایک مخلوق کے بارے میں فرمایا کہ میں چاہتا ہوں انی جائلو فی الارض خلیفہ, کہ میں اس کو اپنا خلیفہ بناؤں. یہ نیابت اور خلافت کا تعلق کس چیز سے ہے؟ لوگوں نے اختیارات کر دیا, لوگوں نے اسے اتھارٹی کر دیا. نہیں, اصل میں بات کو سمجھنا, یہ جو نفخت فیہ من الروحی, اللہ نے انسان کے اندر ایک صلاحیت پھونکی کہ وہ اللہ کی بات کو سمجھے. دیکھیں, جب تک ہم اللہ کی بات کو سمجھنے کے قابل نہیں ہوں گے, اس کے کاموں کو نہیں سمجھیں گے, اس کے نظام کو نہیں سمجھیں گے, تو ہم اللہ کو کیا سمجھیں گے؟ اور اللہ کو سمجھیں گے تبھی ہم اللہ کے نائب بن سکیں گے. خلیفہ کا مطلب ہے بات سمجھنے والا. اب دیکھیں نا, حضور مرشد کریم نے جس کو خلیفہ مجاز مقرر کیا وہ کون بندہ ہے؟ ظاہر ہے کہ وہ بندہ ہے جو اتنے عظیمیوں میں سے اس قابل ہے کہ حضور مرشد کریم کی بات کو وہ اس طرح سمجھتا ہے جس طرح حضور چاہتے ہیں. یعنی کہ اگر انسان اللہ کی نیابت یا اس کی خلافت کا اہل ہونا چاہتا ہے تو نمبر ایک, یہ تمام صلاحیتیں اللہ نے اس کے اندر رکھ دی ہیں, اسے حاصل نہیں کرنی, اس نے ان کو بیدار کرنا ہے اور ان تک رسائی حاصل کرنی ہے. یعنی اپنی سمجھ کا استعمال کرتے ہوئے پہلے اللہ کی بات کو سمجھنا ہے, پھر اللہ کے سسٹم کاموں کو سمجھنا ہے, پھر کاموں کی مدد سے اللہ کے نظام کو سمجھتے ہوئے, پھر اس کی صفات کو سمجھتے ہوئے, پھر اس کی ذات کو سمجھنا. یہ ہے کل نیابت اور خلافت کا خلاصہ. آئیے اب ہم آگے مطالعے کا آغاز کرتے ہیں. حضور مرشد کریم ارشاد فرما رہے ہیں کہ قلندر شعور کی تعلیمات کے مطابق انسان کی فضیلت اور کائنات میں دوسری مخلوقات کی نسبت اس کا ممتاز ہونا اور اللہ کے دیے ہوئے اختیارات سے انسان کا متصف ہونا اور انسان کے لیے ملائکہ کا مسجود ہونا اور انسان کے لیے کائنات کا مسخر ہونا, یہ سارے جملے قرآن حکیم سے لیے گئے ہیں. اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ انسان کو اللہ نے اپنی ان صفات کا علم عطا کر دیا ہے جو کائنات میں موجود دوسری کسی مخلوق کو حاصل نہیں ہے. یعنی یہ جو نفخت فیہ من الروحی کے مطابق اللہ نے اپنی صفات کا علم عطا کر دیا. غور کریں اس لفظ پہ, صفات تو سب کے اندر ہیں, ساری مخلوقات اللہ کی صفات کا مظاہرہ ہے, لیکن ان صفات کا علم صرف انسان کو عطا کیا ہے. اور وہ علم جو اللہ نے اپنی صفات کا علم انسان کو عطا کیا ہے, وہ کائنات میں موجود دوسری کسی مخلوق کو حاصل نہیں ہے. یہ ہے وہ شرف, یہ ہے وہ فضیلت, یہ وہ علم ہے جس کو جان کر پڑھ کر کوئی بندہ کائنات میں اپنی ممتاز حیثیت سے واقف ہو جاتا ہے. دیکھیے یہاں پہ لفظوں کا استعمال اور کیا سلیقہ ہے, کائنات میں اپنی ممتاز حیثیت سے واقف ہو جاتا ہے. पूरी कायनात में देखें ना हमारा वजूद कितना है, पूरी कायनात में जिसमें कितने लाखों करोड़ों कहकशानी निज़ाम हैं, फिर उन कहकशानी निज़ामों में आगे अरबों खरबों सूरज होते हैं, फिर उस एक सूरज के दायरा इख्तियार में या उसके गिर्द उसके दायरे में 8, 9, 12, 13 सितारे सैारे गर्दिश करते हैं, उनमें से एक सैारा ये ज़मीन है। और करें तो इस ज़मीन पे मेरी और आपकी हैसियत क्या हुई, बहुत ही मामूली। हजूर मुर्शिद करीम ने एक जगह इरशाद फरमाया कि ऐसे जैसे किसी बड़े से गुंबद में एक नुक्ता लगा दिया जाए, लफ्ज़ देखें गुंबद, गुंबद में एक नुक्ता लगा दिया जाए तो ये हैसियत है आपकी ज़मीन की। और इस ज़मीन में मैं और आप अपने आप को पता नहीं क्या समझे बैठे, तो इस कायनात में अपनी मुमताज हैसियत से वाकिफ हो जाते, उसे समझ आ जाती है कि इतनी बड़ी कायनात ने मुझ जैसी छोटी सी चीज़ को अल्लाह तबारक व ताला ने अपनी बात की फहम और समझ अता फरमाई है, और वो मुझसे चाहता है कि मैं उसकी बात को समझने का अहल हो जाऊं। ये सारे का सारा इल्म उस निज़ाम से मुताल्लिक है जिस निज़ाम के तहत कायनात चल रही है। एक साहिब इल्म बंदा इस बात से वाकिफ हो जाता है कि सूरज क्या है, जिस सूरज को हम बाहर देखते हैं ये असल में क्या है, ये वो सूरज नहीं है जो असल में ये है, चांद क्या है, सितारे क्या हैं, फरिश्तों की मखलूक क्या है, अल्लाह ने जिन्नात को किस शक्ल सूरत में पैदा किया और जिन्नात की आदात और अतवार क्या हैं, एक निज़ाम शमसी में कितने सैारे काम करते हैं और एक कहकशां में कितने निज़ाम हाय शमसी मुतहरक हैं। यानी उसका जहन इतना वसी हो जाता है कि वो पूरे कायनाती निज़ाम को भी देख रहा है और साथ में इतना बारीक बीन हो जाता है कि उस कायनाती निज़ाम में काम करने वाला एक एक ज़र्रा उसकी समझ में आता है कि ज़र्रे की मौजूदगी का क्या मतलब है, क्यों अल्लाह ने इसे वजूद बख्शा है। वो बंदा जो अल्लाह की अमानत के इल्म का अमीन है, अल्लाह की अमानत के इल्म का अमीन है, वो बंदा जो अल्लाह की अमानत के इल्म का अमीन है, इसमें लफ दो दफ़ा अमन आया है, अमानत का मादा भी अमन है और अमीन का मादा भी अमन है, यानी वो बंदा जो अल्लाह के साथ सिंक्रोनाइज कर जाता है, अल्लाह की बात को समझने का अहल हो जाता है, उसके अंदर अमन सुकून शांति उतर जाती है। वो अमानत के इल्म का अमीन है। वरना इस जुमले को अगर आप इस तरह से पढ़ें जैसे मैंने अर्ज किया कि अमानत का मादा अमन, अमन से है, और अमीन का मादा भी अमन है, तो जब वो बंदा अल्लाह की अमानत के इल्म से यानी कि अल्लाह के इस अमन के निज़ाम से वाकिफ हो जाता है तो ये जान लेता है कि अल्लाह की तख्लीक में जब तक आपके अंदर अमन नहीं आएगा, सुकून नहीं आएगा, आप ये जान नहीं सकते कि अल्लाह की तख्लीक में अल्लाह की सिफात और अल्लाह की मशीयत का किस तरह अमल दखल है। अब ये लफ्ज़ देखें, अल्लाह की तख्लीक में अल्लाह की सिफात एक चीज़ है और अल्लाह की मशीयत, ये मशीयत का क्या मतलब है, हमने इसको मर्जी किया हुआ है। मशीयत का लफ्ज़ शय से है कि अल्लाह किसी शय को कैसा बनाता है और कैसा बनना हुआ देखना चाहता है, इसको मशीयत कहते हैं, शय से है ये लफ्ज़। وہ جان لیتا ہے کہ اللہ کی تخلیق میں اللہ کی صفات اور اللہ کی مشیت کا کس طرح عمل دخل ہے، یعنی صفات اور اللہ کی چاہت کس طرح سے تخلیقات کو وجود بخش رہی ہے، اس کے علم میں یہ بات بھی ہوتی ہے کہ آدمی مرنے سے پہلے عالم ناسوت کی زندگی کن تخلیقی فارمولوں کے تحت گزارتا ہے، یعنی مرنے سے پہلے یہ جو ہم عالم ناسوت میں زندگی گزار رہے ہیں یہ کن تخلیقی فارمولوں کے تحت گزار رہے ہیں، وہ یہ بھی جانتا ہے کہ پیدائش سے پہلے آدمی کہاں تھا، پیدائش سے پہلے آدم ذات جہاں تھا اس سے پہلے کا عالم کیا تھا، یعنی کہ یہ زون آفٹر زون آفٹر زون، یعنی طبق در طبق در طبق ہے، ہم 8 زون گزر کر اس 9ویں زون میں آئے ہیں اور باقی واپسی پہ ان 8 زونوں سے گزریں گے۔ کبھی ہم نے سوچا کہ ہم کہاں سے کس طرح سے ان 8 درجات میں نزول کرتے ہوئے یہاں دنیا میں نازل ہوئے اور یہاں سے وفات پانے کے بعد منتقل ہوتے ہوئے واپس ان 8 زونوں کو پار کریں گے؟ نہیں، دیکھیں اب فرما رہے ہیں کہ پیدائش سے پہلے آدمزاد جہاں تھا اس سے پہلے کا عالم کیا تھا، اگر اس عالم کا نام برزخ ہے، یعنی جہاں سے ہم آئے ہیں اس عالم کا نام برزخ ہے، تو برزخ سے پہلے کون سا عالم ہے؟ اگر برزخ سے پہلے کے عالم کا نام عالم ارواح ہے تو عالم ارواح سے پہلے کون سا عالم ہے؟ یعنی یہ دیکھیں اس ایک جملے میں آپ کو عالم ناسوت، عالم برزخ اور عالم ارواح، یہ اوپر سے نیچے کی طرف آئیں گے تو عالم ارواح سے برزخ میں آئے، برزخ سے اس ناسوت میں آئے، یہاں سے جب ہم واپسی پہ جائیں گے تو یہی برزخ عراف کہلاتا ہے، پھر اس سے اوپر پھر واپس وہ عالم ارواح جو ہے وہ زون ہے، عالم عراف کے بعد پھر قیامت ہے اور پھر حشر نشر ہے، پھر جنت دوزخ ہے، یہ واپسی کے سفر میں۔ لیکن اس وقت یہاں پہ عالم ارواح میں کائنات کی ساخت کیا تھی، یہ سارے سوال وہ ہیں جو ایک روحانیت کے طالب علم کو پتا ہونے چاہیے، یعنی سوال نہیں پتا ہونے چاہیے، سوال تو انہیں بتا دیے، ان کے جوابات اس کے ذہن میں واضح ہوں، اس کا کانسیپٹ ان چیزوں کے بابت بالکل واضح ہو، واشگاف ہو، اسے پتہ ہو کہ میں 8 کون سے اسٹیشن کس طرح سے گزر کے اس عالم میں ناسوت میں موجودہ حالت میں اور یہاں سے جانے کے بعد میں کس طرح سے ان 8 حالتوں سے، ان طبق در طبق سے گزر کے واپس اصلی حالت تک پہنچوں گا۔ عالم ارواح میں حضور فرماتے ہیں کہ عالم ارواح میں کائنات کی ساخت کیا ہے، یعنی کہ آپ کی نہیں، ایک فرد کی نہیں، پوری کائنات کی، کائنات مجموعہ ہے انواع کا، تو وہاں پہ عالم ارواح میں کائنات کی ساخت کیا ہے اور عالم ارواح سے پہلے کائنات کس طرح وجود پذیر ہوئی، وہ کن کے بعد کائنات اور کائنات کے افراد نوعی اعتبار سے کس قسم کے حواس اور کس قسم کا ادراک رکھتے ہیں، یعنی عالم ارواح سے پہلے کن کا عالم ہے، کن کے بعد، یعنی نیچے کی طرف، کن کے بعد کائنات اور کائنات کے افراد نوعی اعتبار سے کس قسم کے حواس اور کس قسم کا ادراک رکھتے ہیں۔ دیکھیں حضور مرشد کریم کس طرح سے ہمارا ذہن کھول رہے ہیں، ہمارے ذہن کو وسعت دے رہے ہیں، اس کو یہ فراغی عطا کر رہے ہیں کہ ہم ان باتوں کا اپنے اندر فہم اجاگر کریں، لیکن ہم صرف ثواب کمانے کے لیے پڑھنے کی حد تک ہی اس سے استفادہ کر رہے ہیں۔ عالم کن کے بعد کائنات اور کائنات کے افراد نوعی اعتبار سے، یعنی کہ نوعی حواس اور ہیں، نوئی ادراک اور ہے، انفرادی حواس اور ہیں اور انفرادی ادراک اور ہے. یعنی اللہ کے ذہن سے کائنات بنی، کائنات کے بعد انواع بنی، پھر انواع کے افراد ہیں. تو یہی حواس اور ادراک جو ہے نیچے افراد تک تقسیم ہو رہا ہے. افراد کائنات کی حیثیت میں، افراد کائنات کی حیثیت کیا تھی، یعنی کن سے پہلے افراد کائنات کی کیا حیثیت تھی، وہ نوئی اور کائناتی شکل میں اللہ کے ذہن میں موجود تھے. اور یہ بات بھی اس کے علم میں ہوتی ہے کہ پیدا ہونے کے بعد سے قیامت تک کی زندگی کن ضابطوں پر قائم ہے. پیدائش کے بعد آپ اس دنیا عالم ناسوت میں، پھر عالم عراف میں، پھر قیامت کے حواس سے آشنا ہو کے پھر اوپر جاتے ہیں. تو یہ فرما رہے ہیں کہ کن سے پہلے افراد کائنات کی حیثیت کیا تھی، اور یہ بات بھی اس کے علم میں ہوتی ہے کہ پیدا ہونے کے بعد سے. اب دیکھیں نا، ہمارے ہاں قیامت تک کی زندگی کن ضابطوں پر قائم ہے، اس کو یہ سارا ضابطے سمجھ میں آ جاتے ہیں. ہمارے ہاں یہاں کوئی حادثہ ہو جاتا تو کہتے ہیں قیامت آ گئی، قیامت کی نشانیاں ہیں. ہمارے یہاں قیامت کو تباہ کاری اور بربادی سے تعبیر کیا جاتا ہے، لیکن اصل میں قیامت قائم ہونے سے ہے. قرآن میں لفظ ہے یوم القیامہ، یعنی وہ زون جس میں آپ کی روح کے حواس قائم کر دیے جائیں گے. یہاں پہ ہم جسم کے حواس سے کام لیتے ہیں. غنودگی میں یا سوتے میں ہم نسمہ کے حواس سے کام لیتے ہیں. عالم عراف میں نسمہ کے حواس مغالب ہو جائیں گے. پھر اس کے بعد قیامت کا زون جب شروع ہوگا تو ہماری روح کے حواس قائم ہو جائیں گے. یہ سارے کانسیپٹس واضح کرنے ضروری ہیں. اللہ کے اس علم کی بدولت، سوری، قیامت تک کی زندگی کن ضابطوں پر قائم ہے. وہ یہ بھی جانتا ہے کہ ایک وجود کے اوپر روشنیوں کے کتنے غلاف چڑھے ہوئے ہیں. اللہ کے اس علم کی بدولت اس کے مشاہدے میں یہ بات آ جاتی ہے. دیکھ لیجئے، مشاہدے سے پہلے علم آتا ہے. اللہ کے اس علم کی بدولت، یعنی اس علم کی وجہ سے اس کے مشاہدے میں یہ بات آ جاتی ہے کہ روشنیوں کے وجود کے اوپر نور کے کتنے غلاف ہیں. پھر نور اور تجلی میں کیا فرق ہے، پھر تجلی اور تدلہ کیا ہے، یہ سب علوم اسے اس وقت حاصل ہوتے ہیں جب وہ اس علم سے واقف ہو جاتا ہے جس علم کو اللہ نے اپنی امانت قرار دی ہے. ایسی امانت جو صرف انسان کو حاصل ہے، یہ وہی امانت ہے جس کی وجہ سے انسان اللہ کا نائب اور خلیفہ ہے. نیابت اور خلافت کا مفہوم یہ ہے کہ جو جس کا نائب ہوتا ہے اس کے اختیارات اسے حاصل ہوتے ہیں. یہاں پہ میں اپنی بات کی تکرار کروں گا، اس کو دوبارہ دہراؤں گا کہ خلافت کا مفہوم یہ کہ جو جس کا نائب ہوتا ہے اس کے اختیارات اسے حاصل ہوتے ہیں. اختیارات سے یہاں کیا مراد ہے؟ کہ اس کو اس بات کی سمجھ ہوتی ہے کہ میرا جس کا میں نائب ہوں وہ چاہتا کیا ہے. اس کو اپنے باس کی بات سمجھ آتی ہے. اللہ خالق ہے اور اللہ کے اپنے ذاتی اختیارات تخلیقی ہیں. تو نائب کو کیا کرنا چاہیے؟ تخلیقی اوصاف کو سمجھنا اور تخلیق کرنا. کیا یہ اس کا کام نہیں ہے؟ ہم نے اختیارات کا ترجمہ میں دوسروں پہ حکمرانی لیا، غلط ہو گیا. اختیار کا لغوی مطلب ہے کسی چیز کو اپنا لینا. ہم کہتے ہیں نا، تم نے یہ کیا حلیہ اختیار کیا ہوا. یہاں کے جو نہیں اختیار ہم اس اتھارٹی کے معنی میں استعمال کرتے. تو یہ الفاظ کا جو گورکھ دھندا ہے اس کو سمجھنے کی دیر ہے, آپ کو ساری بات واضح ہو جائے گی. اللہ نے اللہ کے اپنے ذاتی اختیارات تخلیقی ہیں, یعنی اللہ تخلیق کو اپنائے ہوئے ہے, تخلیقی کام کرتا ہے, تخلیقات کو وجود بخشتا ہے. تو انسان جب زمین پر اللہ کا نائب بنا دیا گیا تو اسے بھی اللہ کے تخلیقی اختیارات منتقل ہو گئے. انہی تخلیقی اختیارات کو نافذ کرنے والے بندوں کے گروہ کو اہل تکوین کہا جاتا ہے. انسان جب زمین پر اللہ کا نائب بنا دیا گیا تو اسے بھی اللہ کے تخلیقی اختیارات منتقل ہو گئے. اب ہم ان تخلیقی اختیارات کو مادی زون میں استعمال کر رہے ہیں, ہم اسے اپنے آسائش کی, آرام کی اشیاء بنا رہے ہیں. پنکھا بنایا, بلب بنایا, بجلی بنائی, فون بنایا, جہاز بنایا, وغیرہ وغیرہ وغیرہ, ایک تمار ایجادات کا. یہ تخلیقی اختیارات کا استعمال ہی تو ہے. ایک سائنسدان کو انسپائریشن کہاں سے آتی ہے؟ اللہ کے انہی اختیارات کی وجہ سے, انہی صلاحیتوں کی وجہ سے وہ ایک بات پہ غور کرتا ہے اور ایک چیز بنا کے دکھا دیتا ہے جس سے کام کرنے میں سہولت ہو جاتی ہے. انسان جب زمین پر اللہ کا نائب بنا دیا گیا تو اسے اللہ کے تخلیقی اختیارات منتقل ہو گئے, اور انہی تخلیقی اختیارات کو جب آپ مادی زون سے اوپر اٹھ کے ذہنی سطح پہ اور وہاں سے اوپر اٹھ کے روحانی سطح پہ استعمال کرتے ہیں, سیکھ جاتے ہیں, تو آپ اللہ کے ان بندوں کے گروہ میں شامل ہو سکتے ہیں. ہو نہیں جاتے, ہو سکتے ہیں, جس کو اہل تکوین کہا جاتا ہے. اہل تکوین کا مطلب ہے اس طرح سے کام کرنا جس طرح سے اللہ کام کروانا چاہتا ہے. اگلا ٹاپک ہے آدم اور ملائکہ. اب اسی بات کی وضاحت فردر حضور مرشد کریم اس ٹاپک میں فرما رہے ہیں کہ آدم اور ملائکہ کا بنیادی فرق کیا ہے. آدم کو اللہ نے اپنا نائب بنایا, ملائکہ کو کہا کہ اس کو سجدہ کرو. غور کریں, اللہ نے ملائکہ سے آدم کو سجدہ کرایا, یعنی کہ وہ ایجنسیز ہیں, وہ کام کرنے والے روبوٹس ہیں جن سے اللہ جیسے چاہتا تھا کام لے رہا تھا. اللہ نے ان سے آدم کو سجدہ کرایا, یعنی آدم کے سامنے انہوں نے خود کو سرنڈر کر دیا, سبمٹ کروا دیا اللہ نے ان سے کہ تم نے اس کی بات مان لی اور ہم پتہ نہیں ان کو کیا درجہ دیے بیٹھے ہیں. آدم اور ملائکہ, اللہ نے آدم کو علم الاسماء سکھایا. اب یہاں پہ فرق سمجھیں, نفختو فیہ من الروحی, اللہ نے کچھ صلاحیتیں پھونکیں, پھر علم الاسماء سکھایا, یعنی وہ جو صلاحیتیں اللہ نے انسان کے آدم کے اندر پھونکی تھیں ان کے استعمال کا قرینہ اور سلیقہ سکھانے کا نام ہے علم الاسماء, یعنی اس علم کا نام جو ان صلاحیتوں کو جو اللہ رب کریم نے اپنی روح میں سے منتقل کیں, پھونکی ہمارے اندر, ان کے استعمال کے علم کا نام علم الاسماء ہے. حضور مرشد کریم ارشاد فرما رہے ہیں, ذرا دیکھیے کہ اللہ نے آدم کو علم الاسماء سکھایا, سکھا دیا, یعنی اپنی صفات کی حقیقت سے آدم کو آشنا کر دیا. دیکھیں, صاف لکھ دیا انہوں نے کہ صفات کی حقیقت سے آدم کو آشنا کر دیا, اور فرشتوں سے پوچھا اگر تم جانتے ہو تو بیان کرو. فرشتوں نے اس بات کا اعتراف کیا کہ ہم صرف اس حد تک جانتے ہیں جو آپ نے ہمیں بتا دی ہے. یعنی تمام آدم کی حیثیت علمی اعتبار سے فرشتوں سے زیادہ ہے. اللہ اور فرشتوں کی اس علم و آگہی کی گفتگو میں تین ہستیاں موجود ہیں. یہ گفتگو قرآن نے رپورٹ کی ہے اور اس گفتگو پہ ذرا سا غور کریں تو تین ہستیاں اس میٹنگ میں نظر آتی ہیں، ایک آدم، دوسری ہستی فرشتوں کی اور تیسری ہستی خود اللہ کی ذات. دیکھیں تیسری ہستی خود اللہ نہیں کہا، کیا کہا؟ اللہ کی ذات. آدم اللہ کو بھی دیکھ رہا ہے، اس کے سامنے فرشتے بھی ہیں، وہ اس بات سے بھی واقف ہے کہ اللہ نے جو علم مجھے عطا کر دیا ہے وہ فرشتے نہیں جانتے. نہ صرف یہ کہ فرشتے یہ علم نہیں جانتے بلکہ وہ اس کا اعتراف بھی کرتے ہیں کہ علم کی اس حیثیت میں جو آپ نے آدم کو عطا فرما دیا ہے ہم آدم سے کم تر ہیں. جس عالم میں یہ گفتگو ہو رہی ہے اس عالم کو غیب کی دنیا کے علاوہ کوئی دوسرا نام نہیں دیا جا سکتا. پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں کہ غیب آپ کے انر کو کہتے ہیں، اس لیے کہ فرشتے غیب کی دنیا کی مخلوق ہیں اور اللہ کی ذات غیب ہے. بس ثابت ہوا کہ آدم غیب میں نظریں رکھتا ہے، یعنی اس بات سے حضور مرشد کریم نے کیا استنباط کیا، کیا نتیجہ اخذ کیا کہ آدم غیب میں دیکھ سکتا ہے. اس کے اندر غیب کو دیکھنے، اس کو سمجھنے، اس کو سننے اور محسوس کرنے کی صلاحیت موجود ہے. اللہ چونکہ لامتناہی ہے اس لیے اللہ کی صفات کا علم بھی لامتناہی ہے، یعنی اس کی کوئی حد نہیں ہے. یعنی آدم کو اللہ نے جو علم عطا کیا ہے وہ بھی لامتناہی ہے. ہم کہتے ہیں ہر چیز کی حد ہوتی ہے، اللہ کے علم کی کوئی حد نہیں ہے اور اللہ نے اپنے لامحدود علم میں سے جو کچھ بھی انسان کو عطا کیا ہے وہ بھی لامحدود ہے، لامتناہی ہے. یہ علم سمندر ہے جس کا کوئی کنارہ نہیں. جب آدم کی حیثیت فرشتوں سے افضل قرار پا گئی تو کائنات میں موجود تمام انواع موجودات سے آدم افضل ہو گیا، اس لیے کہ آدم کے پاس لامتناہی صفاتی علم ہے. صفات لامتنا ہیں، ان کا علم بھی لامتنا ہے، تو یعنی اس کی کوئی حد نہیں ہے. اللہ کی صفات کیا ہے؟ اللہ بحیثیت ذات خالق ہے اور اللہ کی تمام صفات بحیثیت خالق کائنات کے تخلیقی عناصر اور تخلیقی فارمولے ہیں، اور یہی وہ امانت ہے جو آدم کو اللہ نے اپنی رحمت خاص سے عطا فرمائی ہے. آدم اور اللہ کی گفتگو میں اگر تفکر کیا جائے تو یہ بات سامنے آ جاتی ہے کہ نو انسانی کے علاوہ اور بھی مخلوق ہیں جن میں سے ایک کا نام فرشتہ ہے اور دوسری مخلوق کا نام جن ہے. ہم نہ جنات کو دیکھ سکتے ہیں اور نہ فرشتوں کو دیکھ سکتے ہیں، تو جنات اور فرشتوں کی دنیا سے ہم اس لیے متعارف نہیں ہیں کہ ہم اس امانت سے بے خبر ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت خاص سے ہمیں عطا فرمائی ہے. میرا خیال ہے یہاں رک جاتے ہیں. آپ نے مطالعہ فرمایا کہ نیابت اور خلافت کے ذیل میں حضور مرشد کریم نے ہماری توجہ کن کن باتوں کی طرف دلائی اور کیا کیا سوال اٹھائے اور ہمیں کیا ان سوالوں کے جواب اپنے اندر کھوجنے چاہیے یا نہیں. جی
ڈاکٹر صاحب، اس میں جو تین مخلوقات کا جو ذکر کیا ہے جو اس میٹنگ کا حصہ تھا، تو چوتھا اس میں شیطان نہیں تھا کیا ہے؟
شیطان کو آج میں عرض کر دیتا ہوں. دیکھیے ہر تخلیق میں دو کرنٹ کی دو لہریں چلتی ہیں، ایک پازیٹو ایک نیگیٹو. یہ جو انسان کے اندر نیگیٹیوٹی ہے میں کہتا ہوں کہ یہی شیطنت ہے.
صحیح.
اس لیے شیطان کا ابلیس کا کوئی ذکر نہیں ہے. ابلیس دیکھے کان من الجن کہ وہ جنات میں سے تھا, ابلیس کا تذکرہ ہے کہ وہ جنات میں سے تھا. اب دیکھیں نا جب اللہ نے اس کو مردود کر دیا تو جنت میں وہ کیسے چلا گیا, اور اللہ نے یہ کیوں کہا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے, تم اس سے ہوشیار رہنا اور اس درخت کے قریب مت جانا. غور کریں اس جملے میں یہ لکھا ہوا یا نہیں. تو جنت میں ابلیس کیا کر سکتا تھا, گھس سکتا تھا جب اللہ نے اس کو مردود کر دیا. کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارا اپنا نیگیٹو ایسپیکٹ جو ہے اسی کو شیطان کہا جا رہا ہے. جی
سر, یہ
آٹھ عالم جو بتا ہے یہ کون کون سے؟
جی ذرا ایک منٹ. جی بھائی آپ کیا کہہ رہے تھے؟
سر میں نے گزارش کی
جی
یہ اہل تکوین سے کیا مراد ہے؟
دیکھیں لفظ کن کہنے سے کیا ہوا کہ وسائل کے بغیر کام شروع ہو گیا. ٹھیک ہے, کن کہنے کے نتیجے میں تخلیقات ظہور میں آئیں. اب تخلیق کیسے ظہور میں آتی ہے؟ اس کو وسائل چاہیے ہوتے ہیں, اس کے درجہ بندی ہوتی ہے. ایک دم پورے کا پورا بندہ نہیں پیدا ہوتا, پہلے وہ بچے کی صورت میں رحم مادر میں ایک سیل سے وجود پا کے گرو کر کے بچہ بن کے نو مولود بن کر دنیا میں تشریف لاتا ہے اور پھر گرو کر کے ایک انسان بنتا ہے. ہاں یا نہیں؟ یہ سارا تخلیقی نظام کون چلا رہا ہے؟ اللہ کے نائب چلا رہے ہیں. اللہ نے نظام بنا کر, دیکھیں نا آپ ایک کارخانہ لگاتے ہیں فرض کریں کپڑے کا, ٹھیک ہے, جہاں کپڑا بننا ہے. اب وہاں روئی آئے گی, روئی کا دھاگا بنے گا, اس کی کیا کہتے ہیں پہلے تو وہ پنجنے کو کیا کہتے ہیں, اس کی پنجائی ہوگی, یعنی اس کو دھنا جائے گا, دھننا کہتے ہیں اس کو. اس کی دھاگے ریشے الگ کیے جائیں گے, پھر ان ریشوں کو ایک ترتیب سے بنا جائے گا, دھاگا بنے گا, دھاگے کو تانا اور بانا بنا کر لوم پہ چڑھا کے آپ کپڑا بنائیں گے, پھر کپڑے کو بلیچ کریں گے, دھوئیں گے, سکیڑیں گے وغیرہ وغیرہ, رنگیں گے, ڈیزائن بنائیں گے, پھر مارکیٹ میں جائے گا. پورا نظام ہے نا ایک. اب اس کو چلانے والے بندے کن کے بعد جو نظام بنا, اس نظام کو چلانے والے کارکن جو ہیں ان کا نام اہل تکوین ہے, اور وہ انسانوں میں سے ہی ہوتے ہیں. انسانوں کو ہی اللہ یہ شرف عطا کیا ہوا ہے. انسان جب اللہ کی بات سمجھنے کے چکر میں پڑ جاتا ہے تو وہ کوالیفائی کرنے لگ جاتا ہے. دیکھیں نا جیسے آپ نے گورنمنٹ کا کام کرنا ہے تو آپ کو سی ایس ایس کرنا پڑتا ہے, گورنمنٹ کی پالیسی کو سمجھنا پڑتا ہے. ہر ایک کو تو وہ نہیں رکھ لیتے نوکر. اب یہ رہ گئی بات دوسرا جملہ جو یہ ڈاکٹر صاحبہ نے پوچھا کہ آٹھ زون کون سے ہیں. میں آپ سے التجا کروں گا کہ آپ اس کتاب کو پڑھیں اور خود ڈھونڈیں. یہ ساری باتیں بار بار کہی گئی ہیں. ذرا سا دیکھیں اس میں حساب لگائیں, ہم عالم میں ناسوت میں اس سے پہلے برزخ میں تھے, اس سے پہلے عالم میں اروا میں تھے, عالم میں اروا سے پہلے کن کے زون میں تھے, کن سے پہلے اللہ کے ذہن میں پروگرام بن رہا تھا, اس سے پہلے کہاں تھے. اس طرح سے آپ خود کیلکولیٹ کریں. ٹھیک ہو گیا؟ جی
سر, یہ جو تین ہستیوں کا ذکر ہوا تو اس میں لکھا ہے تیسری ہستی خود اللہ کی ذات,
اللہ کی ذات کہا, لفظ ذات, ذات کی طرف توجہ دلائی نا کہ اللہ بطور ذات موجود تھا. ٹھیک ہے, اللہ بطور صفات نہیں موجود تھا. اللہ نے جب یہ کہا لست بے ربکم تو اپنی صفت کی طرف متوجہ کیا. ٹھیک ہے, تو صفت کس کی ہے؟ یہاں پہ اللہ کہتا ہے جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے, غور کرے. میں کس کو کہا؟ ذات کو. اللہ نے اپنی صفات کی طرف نہیں ذات کی طرف اشارہ کیا. دیکھیں نا, دو چیزیں ہیں, ایک ذات ہے ایک صفات ہے. تو یہاں پہ بطور ذات اللہ کی ذات موجود ہے. یہ بات بارہا میں نے عرض کیا, حضور مرشد کریم نے اس میں واضح کیا. ہم نے ذات کا مطالعہ کے نام سے پہلے ایک ٹاپک پڑھا ہے. ذات کا مطلب ہے جس کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں, میں. یہ جو آپ اپنی طرف, میری ذات, میں, میں ہوں, یہ میں جو ہے ذات ہے. اسی طرح جب اللہ اپنی ذات کی طرف اشارہ کر رہا ہے تو اللہ کی ذات مطلق ہے, مکمل ہے. ہم اس کی ذات مطلق کا ایک جز ہیں. حضور قلندر باب اولیاء نے ہمیں ذات امر کا لقب دیا ہے. ہم اللہ کی ذات کا کام کرنے کے لیے بنائے گئے ہیں. یعنی اللہ کا ہمارے ساتھ ایک ذاتی تعلق ہے, ذات امر. دیکھے نا, یا سلونا کا نہ روح, یہ پوچھتے ہیں آپ سے روح کیا ہے. کلو روح من امر ربی, امر ربی, من امر ربی, اور کرے. تو یہ ذات امر جو ہے, یہ خود کو جب سمجھتی ہے تو یہ فرعون کہلاتی ہے. خود کو کچھ نہیں سمجھتی, اللہ کے ذات کا حصہ سمجھتی ہے اپنے آپ کو, تو یہ پھر موسیٰ کہلاتی ہے. اللہ کے نبیوں کی طرز فکر اپنا لیتی ہے تو ظاہر ہے وہ اللہ سے وابستہ ہو جاتی ہے. ٹھیک ہو گیا جی. جی ہاں, اس کے بعد آیا. جی ہاں, بالکل آپ نے صحیح پوچھا. یہ نفخت و فیہ من الروحی, یہ بعد میں جب روح وجود پا گئیں ان میں, وہ امر عام کہلاتا ہے. دیکھیں نا, لوح قلم آپ نے پڑھا ہے, اس میں امر عام, یعنی امر عام یعنی ایک کن کہا اور ساری مخلوقات وجود میں آ گئیں. پھر اس میں سے ایک کو علیحدہ سے نفخت و فیہ من الروحی, اس کے اندر اپنی روح میں سے پھونکا. تو یہاں سے پھر عالم امر خاص وجود میں آ گیا. یہاں سے انسان کی فضیلت کا دور شروع ہوا.
تھینک یو,
موسٹ ویلکم. آپ اپنا بہت خیال رکھیں, بہت شکریہ آپ کا. میرا خیال ہے آپ کا ٹائم پورا ہونے کو ہے, یعنی اس میٹنگ کا. اللہ حافظ.